الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى محمد. شب جمعہ کو شب مغفرت قرار دیا ہے، ایک روایت میں موجود ہے کہ شب جمعہ خدا تعالیٰ نے ایک ہدیہ رکھا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے، لہٰذا دوسری قومی معمول شب جمعہ کی فضیلت سے غافل ہیں، اور اہل بیت کے ماننے والے روایات کی روشنی میں، اہل بیت کی ہدایت کی روشنی میں جانتے ہیں شب جمعہ کی کیا فضیلت ہے، تو اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. خدا تعالیٰ اور آپ کو شب جمعہ کی فضیلتوں کو درک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس سعادت کے حصول کے لیے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ انشاءاللہ اس عزاداری کے صدقے میں ہمیں اہل بیت اطہار سے اور نزدیک کر دے. درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے یہ اوصاف میں سے ایک صفت حکمت بیان فرمائی ہے، تو حکمت کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی کام عبث بے ہدف انجام نہیں دے گا، اسی حکمت کو وہ اپنے بندوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ کوئی کام عبث انجام نہ دیں، بے ہدف انجام نہ دیں. مجموعی طور پہ قربتاً الی اللہ کا تصور یہی ہے کہ جو ہم اور آپ نماز میں مثالی طور پہ قربتاً الی اللہ کی نیت کرتے ہیں کہ ہم دو رکعت نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، یہ قربت در حقیقت یوں احساس ہوتا ہے جیسے خدا تعالیٰ کی اوصاف کے اندر قربت ہے. خدا تعالیٰ عادل ہے تو ہمارے اندر عدل دیکھنا چاہتا ہے، جس کے اندر جتنا زیادہ عدل ہوگا وہ خدا سے اتنا ہی قریب ہوگا. خدا تعالیٰ صادق ہے، ہمارے اندر سچائی دیکھنا چاہتا ہے، جس کے اندر جتنی زیادہ سچائی ہوگی اتنا ہی خدا سے نزدیک ہوتا چل جائے گا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی کا بنیادی ترین مقصد قرب خدا ہے. قرب خدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا تعالیٰ کی صفات کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر ایجاد کرنا. یہ وہ لائن آف ایکشن ہے جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے تھا. بالکل ایسے جیسے اگر کوئی طالب علم یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے گریجویشن کے لیے، تو اس کے سامنے ایک لائن آف ایکشن ہوتا ہے کہ میں گریجویشن کروں گا، پھر مثال کے طور پر ماسٹرس کروں گا، پھر ایم فل، پی ایچ ڈی، جو کچھ بھی کرنا چاہے. ہمارے سامنے کیا لائن آف ایکشن ہے؟ ہم اس دنیا میں کیا لینے کے لیے آئے؟ کیوں ہیں یہاں پر؟ بہت سارے کام وہ کر رہے ہیں جو ہم اور جانور مل کے کر رہے ہیں. ہم اور جانوروں میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. سادہ طور پر ہم اگر کھانا کھا رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, فعالیت کر رہے ہیں, اور اس فعالیت کے نتیجے میں ہمارا پیٹ بھر رہا ہے, اس کے بعد مثال کے طور پر گھر کی تشکیل ہوتی ہے, پھر بچے ہیں, زندگی گزاری جا رہی ہے, یہ سب تو جانور بھی کرتے ہیں. اس اعتبار سے ہمیں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. شاید بعض معاملات میں جانور اس اعتبار سے ہم سے بہتر ہیں, کیونکہ ہم لوگ قصد معاش میں اگر لالچی ہو جائیں تو ایک دوسرے کی گردن بھی کاٹتے ہیں, لیکن اگر ایک جانور کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو معمولاً پھر گردن نہیں کاٹتا. انسان کے ساتھ اس سے بہتر ہے, اس کا پیٹ بھرا ہوا بھی ہو, ضرورتیں پوری بھی ہو جائیں تب بھی گردن کاٹ رہا ہوتا. تو ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلاً اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے لیے ہدف یہ بنائے کہ آج میں یہاں رہ رہا ہوں, کل پیسہ لوں گا, پھر ایک اور محلے میں جاؤں گا, پھر ایک بڑے گھر میں جاؤں گا, پھر ایک بڑے وسیلے میں جاؤں گا, اس طرح سے اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے ترقی دیتا رہا چلا جاؤں گا, یہ تو کوئی ہدف نہیں ہے. یہ تو ہم جانوروں کا کام کریں گے. اصل ہدف کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصل ہدف بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک سال پہلے میں کم سچا تھا, اب مجھے زیادہ سچا ہونا ہے. ایک سال پہلے میرے اطراف میں موجود مخلوقات الہیہ کو مجھ سے کم مل رہا تھا, اب زیادہ ملے گا. ایک سال پہلے مثلا میں خدا نمتال کی رزاقیت میں اتنا سا حصہ لے رہا تھا, وہ رزاق ہے, رزق دیتا ہے بندوں کو, میرے ہاتھوں چار افراد پل رہے تھے, اب دس آدمی پل رہا. یہ ہدف ہے, اس میں قرب ہے. اور اگر کوئی اس کو کرنا شروع کر دے, یعنی سادہ سا کام یہ کرے کہ سادہ سا کام تو ہے لیکن مشکل کام, بولیے کہ اللہ کے 99 اوصاف میں سے دیکھیں میرے اندر کون سی صفت ہے, کس صفت میں میں نے بہتری حاصل کی. اب اس کے 99 نام ہمارے سامنے ہر جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں دین میں بہت اچھی ہیں, صرف ہمیں یہ نہیں معلوم اس کا کرنا کیا ہے. آپ نے دیکھا 99 اوصاف جگہ جگہ لگے ہوئے, کیوں لگے ہوئے؟ اب کسی سے پوچھا میری مسجد کے اندر یہ 99 نام لگے ہوئے کیوں لگے ہوئے؟ تو کہے گا برکت کے لیے لگے. کس برکت کے لیے؟ پیسے بڑھانے کے لیے. پیسے بڑھانا برکت ہے؟ کافروں کو زیادہ برکت ملے گی, انہوں نے نام ہی نہیں رکھے. سادہ سی بات ہے کہ اگر یہ برکت کے لیے ہے تو یہ کافروں کو زیادہ برکت ملے گی, انہوں نے کوئی نام ہی نہیں رکھے, انہوں نے تو الٹی سیدھی تصویریں لٹکائی ہیں. تو اگر آپ کو بھی پیسہ ہی چاہیے تو پھر وہ تصویریں کیوں نہیں لٹکا لیتے؟ اگر صرف یہی چاہیے, اس کا مطلب ہے آپ کو اس کے پیچھے کچھ اور چاہیے, تو کیا چاہیے؟ اصل میں یہ سب کے سب ہدایت کے عملی نمونے ہیں. انسان کیا آپ نے خدا نے بتایا کہ ایک صفت دیکھی کہ مثال کے طور پر وہ حکیم ہے. حکیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے ہدف کوئی کام نہیں کرتا. اب آپ اپنی زندگی میں چیک کرنا شروع کر دیں, نئی زندگی میں بے ہدف کوئی کام تو نہیں, کوئی کام بے ہدف تو نہیں کر رہا. جتنا میں اور آپ خدا نے بتایا کہ اوصاف کے خط پر ہیں, اس لائن پر ہیں جو خدا نے بتایا کہ اوصاف کی لائن ہے, ہمیں قرب مل رہا ہے. اور جتنا ان اوصاف سے باہر جا رہے ہیں, خدا سے قرب نہیں مل رہا, تو مد مقابل پر شیطان ہے. اس کا مطلب ہے شیطان کا قرب مل رہا ہے, اور شیطان کا قرب کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جو منزل ہے وہ شیطان کے نزدیک ہے. کیونکہ اگر قرب خدا کا ہے تو پھر خدا سے نزدیک منزل ہے آخرت میں. بہت آسانی سے ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے جیسے یہ ہدف تھا, اصل ہدف یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں ان 99 اوصاف سے کیا نصیب ہوا. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے راستہ کیا تھا؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے شریعت راستہ. آپ شریعت پہ عمل کریں گے, خود بخود وہ 99 اوصاف آپ کے اندر منعقد ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اب ہمارے ساتھ مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ہم بظاہر شریعت پہ عمل کر رہے ہیں. جو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ قوم ہونے کے ناطے بظاہر سب کچھ ہے یہاں پر, صرف روح نہیں ہے دین کی. جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اب اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھیں, یہ دیکھنا دین پر عمل ہوتا تو نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا. کل اشارتاً عرض ہوا تھا, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. کوشش یہ, بہت زیادہ دور تک آواز بھیجنے کی کوشش نہ کریں, کوشش کریں جتنے لوگ ہیں آواز وہیں تک آئے, جس نے سننا ہوگا وہ نزدیک آ جائے. इसे नहीं सुनना होगा वो अंदर नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाएं, ये नहीं समझ में आ रहा होता। दूर तक पहुंचाने के लिए बड़ा लाउड स्पीकर नहीं चाहिए, अमल चाहिए। ये अगर पैगाम लाउड स्पीकर से पहुंचने होते तो बनी उमैया का पैगाम ज्यादा ताकत से पहुंचता, जबकि उनका पैगाम नहीं पहुंचा, अहले बैत का पैगाम पहुंचा, वो सारे अमल से पहुंचा। हम बताएंगे ये तो मुखलिस पुरखलूस काम करना चाहता है। अगर दीन फैले माशरे के अंदर तो क्या होगा? बात हुई थी कि कल के कुफरान नेमत होता है, एक शुक्र नेमत होता है, इमामत अल्लाह की नेमत है। कुफरान नेमत क्या होगा, शुक्र नेमत क्या होगा? फिर हमने देखने की कोशिश की कि हम कैसे समझ में आए कि हम कहाँ खड़े हैं। तो फिर उसके ऊपर गुफ्तगू हुई कि कौम की बीमारी होती है, कौम की सेहत होती है, कौम की जो बीमारी होती है उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं। कल आपकी खिदमत में काफ़ी चीज़ें अर्ज होंगी। उसके बाद आज इस बात को इस तरह से बढ़ाते हैं कि अगर कौम सेहतमंद होती तो क्या होता। कल इशारा नाज किया था, अगर कोई माशरा सेहतमंद होता है, लोग सही होते हैं, दीन पर अमल हो रहा होता है, तो उस माशरे के अंदर अदल इंसाफ होता है, उस माशरे के अंदर जुल्म नहीं होता। अच्छा, जुल्म किसे कहते हैं? कोई भी हक हकदार तक ना पहुंचे जुल्म, हक हकदार तक पहुंच जाए अदल। तो मिसाल के तौर पर अगर माशरे के अंदर पैसे का बहुत ढेर है एक तरफ और दूसरी तरफ बहुत गुर्बत है तो ये जुल्म है। अलबत्ता जरूरी नहीं है सिर्फ साहिब सरवत ने जुल्म किया हो, मुमकिन है फकीर ने खुद भी जुल्म किया हो, मुमकिन है फकीर ने खुद भी जुल्म किया हो। किस तरह जुल्म किया हो? कल अर्ज हुआ कुफरान नेमत करके, तो खुद भी जुल्म का सबब बना हो। क्यों कुफरान नेमत किया? अल्लाह ताला ने जहन दिया था, अल्लाह ताला ने फिक्र दी थी, इस जहन और फिक्र को इस्तेमाल करना चाहिए था, इसमें सलाहियतों के जरिए से अपने आप को मदद देनी चाहिए थी। दो दो घंटे चार चार घंटे बैठकर वक्त जाया करने के बाद जब अपने कैरियर में कुछ नहीं कर सका तो उसके बाद कहे मेरे साथ जुल्म हुआ है, ये जुल्म के बारे में खुद है। क्यों नहीं उठा था मेहनत करने के लिए, क्यों नहीं उठा जस्तजू के लिए? खुदा ताला ने जिन कामों के अंदर वाकई बरकत रखी थी उनको हमने खुद तर्क किया, उसके बाद हम कहते हैं हमारे बरकत नहीं। खुदा ताला ने बरकत रखी है सुबह को जागने में, उसने बरकत रखी है मिसाल के तौर पर अजान से लेकर सूरज निकलने तक के वक्त में बरकत रखी है। अगर कोई उस वक्त में सो रहा है तो उसको बरकत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त बाबरकत है। अजान से पहले का आधा घंटा एक घंटा बाबरकत वक्त है। अगर कोई उस वक्त में सो रहा है तो उसको मानवीय बरकत नहीं मिलेगी। अब वो क्या, मुझे मानवीय क्यों नहीं मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? खुदा अल्लाह ने बेअसबाब तो चीज़ खल नहीं की है। अगर पानी है तो पानी का एक असर है, आग है तो उसका एक असर है। अगर बरकत चाहिए इसका असर है, इसका तरीकेकार है। तो जरूरी नहीं है कि जुल्म करने वाले ने सिर्फ जाति तौर पर साहिब सरवत ने जुल्म किया, नहीं मुमकिन है फकीर खुद जालिम था तो मुश्तरका जुल्म हो गया। साहिब सरवत भी जालिम है और वो जो फकीर है वो भी जालिम है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि माशरे पर जुल्म हाकिम है, कोई भी अदल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है अगर दीन पे अमल होगा तो क्या होगा? हर तरफ अदल होगा। ये मैं आज करना चाहूँ कि जैसे जुल्म मतलब यजीद ने जुल्म किया, माशरे के ऊपर जुल्म किया, इस्लाम पे जुल्म किया, अहले बैत पे जुल्म किया। क्यों जुल्म किया? जिसका हक था वो उसको नहीं दिया। तो अगर मैं अपने घर के अंदर दो बच्चों में एक को उसका हक ना दूं तो मैं जालिम नहीं हुआ क्या? मैं भी जालिम हूं। तो वो जो जुल्म का असर है, जुल्म का असर क्या है? बेबरकती आती है, ये मेरे अंदर नहीं आएगी, आ जाएगी। मसलन शौहर का एक हक है, ज़ौजा का एक हक है, अगर ये हुकूक अदा नहीं हो रहे तो इसका मतलब है जुल्म हो रहा है। जिन घरों में जुल्म हो रहा है वहां बरकत आएगी? अब वो कितने ही खुद लटका गए, आसामी लटका है, कितने भी सूरे लटका है कि इनसे बरकत आएगी, नहीं। असल बरकत इंसानों के अमल से आती है। अगर अमल नहीं होगा तो कुरान करीम के लटकने से बरकत नहीं आएगी। हाँ, अगर अमल होगा इससे बरकत और बढ़ेगी, इससे बरकत और बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहली चीज हमारे और आपका अमल है। तो अगर माशरे के अंदर दीन होता तो अदल होता, अदल होता हर एक को उसका हक मिलता, खुद ब खुद माशरे के अंदर सुकून होता, इत्मीनान होता, जिसको खुदा ने ताला फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो कि दिलों को इत्मीनान तो बस अल्लाह की याद से। अब हमने अल्लाह की याद का मतलब क्या लिया है? सुभान अल्लाह कहने से। अब मैं एक एक तस्बीह सुभान अल्लाह पढ़ता हूँ, उसके बाद कहता हूँ मुझे सुकून नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ जिक्र खुदा तस्बीह पढ़ना है, ये भी जिक्र है, इससे बढ़कर जिक्र भी है। वो क्या? جب فیصلہ کروں تو یاد آئے خدا کا حکم کیا ہے. اصل ذکر یہ ہے, عربی میں جو ذکر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے ریمائنڈر, یاد دلانا. عربی میں ذکر کا مطلب ورد نہیں ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں, ہم لوگ عربی کے الفاظ کا ترجمہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اپنی زبان میں کرتے ہیں. ہمارے اردو میں ذکر کا مطلب ہوتا ہے ورد, معمولا ذکر کا مطلب ریمائنڈر نہیں ہوتا, اس کے لیے ہم یاد دہانی کہتے ہیں. تو چونکہ اردو میں ذکر ورد کو کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں عربی میں بھی ذکر ورد کو کہتے ہیں. نہیں, عربی میں ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان خدا کو بار بار یاد رکھنے سے ہوتا ہے. خدا کو یاد رکھو. خدا کو یاد رکھو کیا مطلب؟ جب فیصلہ کرنے لگو تو سوچو خدا نے کیا چاہتا, اس سے دلوں کو اطمینان ہوگا, اس سے کام صحیح ہوں گے. درود بھیجو محمد و علیہ. اگر معاشرے کے اندر عدل ہے اس کا مطلب معاشرہ صحیح ہے. معاشرے میں عدل نہیں ہے, ظلم ہے, اس کا مطلب صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے, کفران نعمت ہے. کفران نعمت ہے, سزا ملے گی. اب اگر کوئی چاہے نہیں, ہم شکران نعمت کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لائے, شروع کہاں سے کریں؟ کل بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا اور اس خاطر کافی وقت بھی لگ گیا. شکر کہاں سے صحیح کرنا شروع کریں گے؟ مثال کے طور پر ہم لوگوں کو کہیں تم نمازی نہیں ہو, نمازی بنو, اس سے صحیح ہو جائے گا معاملہ. بسم اللہ نہیں کہتے, بسم اللہ کہنا شروع کر دو, اس سے صحیح ہو جائے گا. یہ وہ حل ہیں جو بغیر باریکی میں جانے والے لوگ معمولاً پیش کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً وہ اپنی دانش میں کسی ایک مستحب کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ بہت اصرار کر رہے ہوتے ہیں, جہاں جائیں گے اس کے اوپر اصرار کریں گے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ہونا چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ بگڑے ہوئے معاشرے کو صحیح کرنے میں یہ مستحب کام کر لے گا؟ یہ دیکھنا پڑے گا. ہمیں بگاڑ کی جڑ تک پہنچنا پڑے گا, اصل میں بگاڑ ہے کہاں پر. اب مثال کے طور پر فرض کرنا یہ پانی پینا مستحب ہے, سیدھے ہاتھ سے پانی پیئے, بیٹھ کے پیئے رات میں, دن میں کھڑے ہو کر پیئے. پانی پیتے وقت اللہ کو یاد کرے, سید الشہداء کی پیاس کا تذکرہ کرے, یہ سب مستحب ہے. اس پورے مستحب کے عمل پر میں عمل کرنا شروع کر دوں, معاشرہ صحیح ہو جائے گا اس سے؟ نہیں. اگر اور خرابیاں ہو رہی ہیں اس سے صحیح نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, ایک مستحب پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا, لیکن فرض کریں پانی رس بھی تھا, اب کیا ہوگا؟ اب وہ ثواب بھی نہیں ملے گا. وہ ثواب بھی نہیں ملے گا, چونکہ غصبی پانی کو جتنی دفعہ پیے گا گناہ بڑھتا چلا جائے گا. اچھا وہ سوچ رہا ہے میں نے بسم اللہ کہہ دی ہے, بیٹھ کے پیا ہے, سید الشہداء کو یاد کیا ہے, لیکن پانی غصبی ہے. اب کچھ چیزیں ایسی برائیاں ہوتی ہیں جڑوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر آپ کوئی بھی عمارت کھڑی کریں اس سے عمارت نہیں بنے گی. مجھے یوں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے, کچھ چیزیں جڑوں میں سرایت کر گئی ہیں جو صحیح نہیں ہیں. اب ہم سمجھ رہے ہیں اوپر سے کچھ کرنے سے معاملہ حل ہو جائے گا. تو یہ چیزیں اچھی ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ظاہر ہے جو اہل بیت نے مستحب بتایا تو مستحب رہے گا, قیامت تک مستحب رہے گا. بنیاد دیکھنی پڑے گی, اصل بنیاد کہاں پر ہے, جہاں پہ اگر ہم وہاں پہ صحیح کریں پھر معاشرہ صحیح ہوتا ہے. اچھا اس کو دیکھنے کا طریقہ کار یہ کہ روایات کا مطالعہ کریں, روایات کا مطالعہ کریں. روایات کے اندر مجھے اور آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ کون سی جگہ وہ جگہ ہے جو بنیادی ترین جگہ ہے, اس جگہ کو صحیح کریں گے تو معاملہ صحیح ہوگا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بنیادی ترین برائیوں میں سے ایک برائی جھوٹ ہے, بنیادی ترین برائیوں میں سے ایک برائی. کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں جھوٹے کی, فلاں بات قبول نہیں ہے. خدا تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت سے نجات پانے کی توفیق نصیب فرمائے. اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے اور یہ کہ جو پہلے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں خدا ہم سب کو شب جمعہ کے صدقے میں, ذکر سید الشہداء کے صدقے میں معاف کر دے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور بنیادی ترین برائیوں میں سے ایک برائی جھوٹ ہے. اگر کوئی قوم جھوٹ بول رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کی بنیاد سے محروم ہو گئی ہے. اس کے وہ تعلیمات ہیں جو نبی خدا شروع میں انسانوں کو سکھا دیا کرتے تھے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ جب ہجرت سے پہلے تو وہ یہ سب سکھاتے تھے, لوگوں کو بیعت کرتے تھے, آیا ہجرت کے بعد بھی بیعت میں یہ سب شامل تھا؟ ہاں یہ سب شامل تھا. یہ سب بیعت کے اندر شامل تھا. اچھا ہجرت کے بعد ایک اور فائدہ یہ ہوا تھا کہ جو شروع میں بالکل مسلمان ہوئے, ایک دو لوگ مسلمان ہوئے, ان کو رسول خدا نے سکھایا. آہستہ آہستہ وہ جو گروہ تشکیل پایا وہ سچوں کا گروہ تھا. اب جو نیا آدمی آتا تھا وہ خود بخود ان سچوں سے سچ سیکھ لیتا تھا, تو سچائی پھیلنا شروع ہو جاتی تھی. جو نیا آتا تھا اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ بھائی مجھے ایسا ہونا ہے. ایک تو بیعت کے الفاظ ہوتے تھے, یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے, یہ نہیں کرو گے یہ نہیں کرو گے. پھر وہ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اس کی وجہ سے وہ ان سے سیکھ لیتا تھا کہ اچھا جو لوگ پہلے سے رسول کے ساتھ ہیں وہ کیسے تھے. تو یوں سچائی پھیلنا شروع ہو جاتی. پھر جب مدینہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ وہ پورا گروہ آ گیا جس نے 13 سال تربیت حاصل کی تھی. البتہ اس میں صحیح غلط سب بھی شامل تھے جو عمدن غلط تھے. جب وہ آ گئے وہاں پر تو انہوں نے اسی اسلام کو اور مزید پھیلایا. مدینہ کا معاشرہ تشکیل پا گیا جو بنیادی طور پر سچائی پہ مشتمل تھا. اب اگر کوئی بچہ وہاں پہ پیدا ہوا ہے تو اس کا باپ سچ بول رہا ہے, اس کی ماں سچ بول رہی ہے, اس کے بھائی سچ بول رہے ہیں, معاشرہ سچا ہے, خود بخود سچ سیکھے گا. اب ہمارے معاشرے پہ آ جائیے, ایک بچہ پیدا ہوا ہے, بڑھنا شروع ہوا ہے, کیا سیکھے گا؟ سچ سیکھ لے گا؟ کس سے سیکھے گا؟ کہاں سے سیکھے گا؟ نہ اس کو خبر ملی ہے کہ اس کو سچ ہی بولنا ہے. ہاں لفظ میں سنا ہے اس نے, اسلامیات کے سلیبس میں پڑھا ہے, لیکن جو پڑھا رہا ہے وہ بھی نہیں بول رہا ہے, جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں بول رہا ہے, نہ گھر میں کوئی بول رہا ہے نہ باہر کوئی بول رہا ہے. یعنی بول تو رہے ہیں کچھ نہ کچھ سچ, اور بھی بہت کچھ بول رہے ہیں, اب وہ کیسے سیکھے گا؟ اچھا پھر معمولاً سچ کے اچھے اثرات بھی نہیں دیکھتا, سچ بولتا ہے تو الٹا ہی ہوتا ہے, تو وہ جھوٹ ہی سیکھے گا. جب وہ جھوٹ سیکھ لے گا تو جھوٹ اس کے نزدیک سچ کے برابر ہو جائے گا. جب جھوٹ اور سچ برابر ہو جائے گا تو اس کو جھوٹ بولتے وقت پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے جھوٹ بول دیا. اب اس کے روح کے اندر جھوٹ کی عادت اتنی راسخ ہو جائے گی کہ اگر اس کو سچ بولنا ہو تو اپنے اوپر دباؤ دینا پڑے گا, جبکہ الٹا ہونا چاہیے تھا. سچ کی عادت اتنی زیادہ قائم ہو جانی چاہیے تھی کہ اگر جھوٹ نکالنا بھی ہو کبھی تو اس کو اپنے اوپر دباؤ دینا پڑے کہ نہیں مجھے سچ بولتا ہوں جھوٹ کیسے بولوں گا. اب الٹا ہو گیا سارا. اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر لوگ جھوٹ بولتے رہیں معاشرہ صحیح ہو جائے؟ یہ نہیں ہو پائے گا. کئی روایات ہمارے پاس ایسی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں یہ سب نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر ہم ان کو نمازوں کے ذریعے صحیح کر لیں, قرآن کریم کے ذریعے سے صحیح کر لیں. یہ ہو سکتا ہے نماز اور قرآن کریم کے ذریعے سے اس کو توفیق نصیب ہو کہ وہ اپنے جھوٹ کو پکڑ لے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ یہ سوچے کہ میں نماز و قرآن کریم پڑھتا رہوں گا اس سے میری جھوٹ کی بیماری اثر نہیں کرے گی, نہیں, اس کا اثر اس سے زیادہ ہوگا. اسی لیے ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ سب سے بڑی اطاعت ترک گناہ ہے. سب سے بڑی اطاعت نماز شب نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ بڑی اطاعت ترک گناہ, پہلے گناہ ترک کرو, یہ سب سے بڑی اطاعت. کیوں؟ کیونکہ اگر گناہ ہو رہے ہیں تو بالکل ایسے جیسے ایک آدمی ٹوکری میں سب کچھ ڈال رہا ہے اور اس ٹوکری کی تہ نہیں ہے, تو ڈال رہا ہے اور ضائع کر رہا ہے, ختم ہوتا چلے جا رہا ہے. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کراچی کے اندر ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق 1 کروڑ مجالس 40 سال میں ہوئی ہوں گی لیکن ترقی نہیں ہے. 1 کروڑ مجالس, 1 کروڑ مجالس میں اگر ایوریج 50 منٹ بھی بات ہوئی ہو, 50 کروڑ منٹ گفتگو ہوئی ایک معاشرے کے اوپر دین کے بارے میں, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. کچھ تو ہو جانا چاہیے تھا, یعنی بہتری آنی چاہیے تھی 40 سال پہلے کے مقابلے میں. اور ہم سب جانتے ہیں 40 سال پہلے کے مقابلے میں کچھ لوگوں میں بہتری آئی ہے, اکثر لوگوں میں بہتری نہیں آئی ہے. البتہ کچھ لوگوں میں یقیناً بہتری آئی ہے, اس کا راز بھی کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں. اب صحیح کرنے کے لیے کیا کریں؟ جھوٹ کو ترک کرنا پڑے گا معاشرے کی سطح پر, ایک دو آدمیوں کے ترک کرنے سے بات نہیں بنے گی. اب تھوڑا سا وقت لگا کر یہ دیکھتے ہیں جھوٹ بولتا کوئی کیوں ہے, اس کی دین کی روشنی میں اس کے اسباب کیا ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. ایک مسلمان کو نہیں پتا کہ جھوٹ نہیں بولنا, اچھی طرح پتا ہے. کون سا مسلمان ہے جس کو نہیں پتا جھوٹ بولنا برا ہے؟ پھر کیوں بولتے ہیں, کیا وجہ رہ گئی ہے؟ تو ہم تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کوئی کہے ایک جملے میں بولیں تو ہم ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے عقائد خراب ہیں, اس قوم کے عقائد خراب ہیں, اس وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے. اب اس کی تشریح اس طرح سے, دین اسلام کے اندر پہلی چیز جو ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے क्या सीखें। नबी अकरम के पास कोई आदमी आए, पहली चीज नबी क्या सिखाएंगे? कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का नबी हूं और अमीर मोमिनीन की जानशीन को इकरार करवाएं। यही होगा कलमा तैयबा जिसको हम लोग कहते हैं, ये कलमा पढ़वाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा? कुरान करीम देखें, कुरान करीम जो 13 साल तक मक्के की जिंदगी में खुदा तआला की तरफ से इरसाल हुआ, ज्यादातर अकायद हैं। कयामत का अकीदा शायद पूरे कुरान करीम के अंदर आराम से कह सकते हैं 1/3 कम अज कम, 1/3 कम अज कम 33% कयामत पर। क्यों? अब ये वो जगह जहां हमने मेहनत नहीं की है, हमारे माशरे ने इसके ऊपर मेहनत नहीं की है। अब मैं पूरा दीन का ढांचा सा बनाने की कोशिश करता हूं आपकी खिदमत में। दीन की जो बुनियाद है वो अकायद के ऊपर होती है। अकायद मजबूत होंगे, बुनियाद मजबूत होगी। अकायद मुतजलजल होंगे, कमजोर होंगे, मशकूक होंगे, फिर दीन सही नहीं होगा। अकायद क्या होते हैं? क्या चीज है और क्या नहीं है, ये अकायद है। खुदा है या नहीं है, ये अकायद का हिस्सा है। बिल्कुल साइंस की तरह, मसलन जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग पूछ होते हैं ग्रेविटी है जमीन में या नहीं है, कशिश है या नहीं है, तो हम साबित करने की कोशिश करते हैं हाँ भाई ग्रेविटी है। दो बॉडीज अगर मिसाल के तौर पर आसमान के अंदर हैं तो इनके दरमियान कोई अट्रैक्शन है या नहीं है, कोई फोर्सेस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम कहते हैं हाँ भाई कर रहे हैं। इन निशानी मकनातीस का असर क्या है, ये इसका असर है, तो आप तजर्बों से साबित करते हैं। अब अपने जहन में पहला सवाल ये सोचने का था दीन में, खुदा है यहां पर या नहीं है, बिल्कुल एक हकीकत के तौर पर। अच्छा, हम लोग इसको किताबी तौर पर पढ़ते हैं। किताबी क्या मतलब? हम बच्चे से कह रहे होते हैं कहो खुदा एक है, वो कहते हैं अल्लाह एक है, नबी का नाम लेते हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, रट रहा होता है वो। ये अकीदा नहीं है, ये रटवाना है। अकीदा वो होता है जो बच्चे की जात इसको कबूल करे, कन्विंस हो कि हाँ ये खुदा है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम मतलब बच्चा जानता है ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा घर है, मुझे यहां पे सोना है, ये मुझे पता है। क्या उसको ये पता है कि खुदा है? नहीं, रटवा दिया है उसको कि अल्लाह एक है, लेकिन उसको ये यकीन नहीं है कि खुदा है। कब यकीन आता है? कभी भी नहीं। तो फिर ये मुसलमान कैसे हो गया? ये ऐसे ही मुसलमान है बगैर अकीदे के, रटे हुए अकीदे पे मुसलमान है। सबसे बड़ी खराबी यहीं पर। पहले एक अकीदा होता है, आपने एक अकीदा बना लिया कि खुदा है या नहीं है, फरिश्ते हैं या नहीं है, किताब खुदा क्या है, ये किताब क्यों है, दीन क्या है। पहले एक अकीदा मजबूत हुआ, उस अकीदे के ऊपर हम कहते हैं अकदार आती हैं। अकीदा होता है उसके ऊपर अकदार आती हैं, वैल्यूज, किस चीज का एहतराम होगा, किसका एहतराम नहीं होगा, वैल्यूज बनती हैं। बिल्कुल ऐसी जैसे मिसाल के तौर पर फर्ज करें आपके पास कोई मेटल है, कोई धात है, आपको नहीं पता कि ये धात क्या है। अब सोचें अगर ये धात लोहा है तो इसको सेफ में रखने की जरूरत नहीं है, इसे कहीं भी फेंका जा सकता है। अगर ये धात सोना है तो इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, सही। पहले एक अकीदा है, कुछ है या नहीं है, जो है उसके तहत ये तय होगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर खुदा है तो मुझे कैसा होना चाहिए, ये अखलाकियात है। इन अकायद के बाद जो चीज आती है वो अखलाकियात है, मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे कैसा नहीं होना चाहिए। फिर तीसरे मरहले में हुक्म आता है जिसको हम फिक्र कहते हैं या अहकाम कहते हैं, अब ये करो और ये ना करो। उस सोने वाली मिसाल में अगर ये धात लोहा है तो इसको ज्यादा हिफाजत देने की जरूरत नहीं है, हिफाजत की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो क्या करो, कहीं पे भी रख दो। तीन दर्जे हो गए, पहले अकीदा, फिर वैल्यूज, फिर अहकाम। दीन सारा का सारा तीन में तकसीम हो सकता है। पहले एक अकीदा है, खुदा है या नहीं है, है। वो खुदा आदिल है या गैर आदिल है, आदिल है। मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे आदिल होना चाहिए, तो मैं क्या करूं, अब मैं लोगों के साथ इंसाफ करूं। बस ये तीन मरहले बन जाएंगे दीन के। अब हमारी गलती क्या हो रही है, हम तीसरे से शुरू कर रहे हैं, पहले दो पे मेहनत नहीं करते। मसलन मैं आपसे कहूं झूठ मत बोलो, یہ کون سا حصہ ہے؟ نہ یہ عقیدہ ہے نہ یہ اخلاق ہے، یہ حکم ہے، جھوٹ مت بولو، یہ حکم ہے، احکام ہے. تو یہ کہنے سے پہلے کہ جھوٹ نہ بولو، پہلے دیکھنا پڑے گا ان کے عقائد کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں. اگر وہ اخلاقیات اور عقائد صحیح ہوئے تو جھوٹ نہ بولنا عمل ہو جائے گا، اور اگر وہ عقائد و اخلاقیات صحیح نہیں ہوئے، اب لاکھ کہتے رہے مت بولو، بولے گا. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اب ہم اس جھوٹ کا انالیسس کرتے ہیں، کیوں جھوٹ کے پیچھے کون سی عقیدے کی غلطی ہے. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے عقیدے میں کیا غلطی ہوتی ہے تو جھوٹ بولتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انسان کی طبیعت کے پیچھے، نیچر کے پیچھے دو امتحانات لگے ہوئے ہیں، ایک اس کی لالچ، ایک اس کا خوف. دو امتحانات مستقل ہیں انسان کے ساتھ. اس کو اپنی لالچ پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اسے اپنے خوف پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. جب بھی جھوٹ بولے گا یا کسی چیز کی لالچ سے بولے گا یا کسی چیز کے خوف سے بولے گا. میں بدترین مثال دیتا ہوں جھوٹ کی. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو واقعہ سنا رہا ہے، اس واقعہ سنانے میں بلا فائدہ جھوٹ بول رہا ہے. مثال کے طور پر کہتا ہے میں وہاں پہ گیا، میں اتنے بجے وہاں پہنچا، شاید اتنے بجے نہیں پہنچا ہو لیکن ایسے ہی کہہ دیتا ہے اتنے بجے پہنچا. میں نے اس سے یہ کہا، شاید کہا نہ ہو، صرف ذہن میں سوچا ہو، نہیں کہا تھا لیکن کہہ دیتا ہے. پھر اس نے یہ کہا، ممکن ہے ایگزیکٹلی یہ نہ کہا ہو، کچھ اور کہا ہو. یہ سب کیا کر رہا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے اس طرح بتانے سے اس کی شخصیت زیادہ مضبوط ہوگی. ایک لالچ ہے، شخصیت بنانے کی لالچ. اب ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ تم بیچ رہے ہو، مثال کے طور پر 10 روپے کا، تم نے کتنے کا خریدا ہے؟ کہتا ہے میں نے 8 کا خریدا ہے، 10 کا بیچ رہا ہوں، ممکن ہے 6 کا خریدا. اب کیا ہے؟ اب لالچ بھی ہے اور ایک خوف بھی ہے. لالچ کس بات کی؟ زیادہ کمانے کی لالچ، کہ اگر اصلی بتا دوں گا تو نہیں کما سکوں گا، تو لالچ ہے. خوف کس بات کا؟ اس منافع سے محروم ہو جاؤں گا جو جھوٹ بول کے مل سکتا تھا. صحیح؟ بس یا لالچ ہے خوف کے جھوٹ کے پیچھے، یا کوئی خوف ہے. دونوں صورتوں میں بدقسمتی سے گہرائی میں جائیں تو یا یہ مشرک ہے یا یہ کافر ہے، یا یہ مشرک ہے یا یہ کافر ہے. تشریح عرض کرتا ہوں کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اپنے پہ رکھتا ہوں میں. فرض کیجئے آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا، مجھے جواب نہیں آتا. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مجھے جواب آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جھوٹ بول دیا. اچھا، جھوٹ چہرے سے بھی بولا جا سکتا ہے بغیر لفظ کے، جھوٹ حرکت سے بھی بولا جا سکتا ہے، جھوٹ صرف گردن جھوکا کے بھی بولا جا سکتا ہے. بہت سارے اقسام ہیں جھوٹ بولنے کی، غلط بیانی کی 10 اقسام. تو میں نے جھوٹ بول دیا، ایسے اظہار کیا جیسے آتا ہے، تو یہ جھوٹ ہو گیا. اچھا، یہ جھوٹ کیوں بولا؟ اس خوف سے کہ اگر ان کو پتا چل جائے کہ نہیں آتا تو شخصیت پامال ہو جائے گی. صحیح؟ اب اس میں شرک کیا ہے؟ اس میں شرک یہ کہ میں سمجھتا ہوں عزت یہ دے رہا ہے، اور عزت کون دے رہا تھا؟ اللہ دے رہا تھا. ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. کوئی یہ عزت دے سکتے ہیں کیا؟ اچھا، ممکن کوئی کہے یہ عزت نہیں دے سکتے، پیسہ تو دے سکتے ہیں. نہیں، کچھ بھی نہیں دے سکتے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم سب جمع ہو جاؤ، ایک مکھی سے کچھ چھیننے کی کوشش کرو، تم نہیں چھین سکتے. مکھی تم سے چھین کے لے جائے، تم واپس نہیں لا سکتے. تم ضعیف ہو، کمزور ہو تم. اگر ہمارے اندر یہ عقیدہ مضبوط ہو کہ سب کا سب خدا کے ہاتھ میں ہے، تو کوئی جھوٹ بولے گا؟ پھر کیوں جھوٹ بولے گا بھائی؟ اب میں ایسے ہی سوچتا ہوں، مثلا ایک بچہ میرے سامنے آیا، وہ مجھ سے کہتا ہے آپ صدر ہیں. میں اس سے کہوں کہ صدر؟ اچھا، ایک 2 سال کے بچے کے سامنے جھوٹ بول کے مجھے کیا ملے گا؟ کچھ دے سکتا ہے کیا؟ ساری دنیا اس 2 سالہ بچے سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. طاقت ساری خدا کے پاس ہے. دنیا کے سارے انسان مل جائیں، خدا کہتا ہے 2 سال بچہ چھوڑو، مکھی کے برابر بھی طاقت نہیں ہے ان کے اندر. کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا. کہاں سے آئے گا؟ سب خدا کی طرف سے آئے گا. جھوٹ بول کے کیا کر سکتا ہوں؟ مثلا اگر جھوٹ بولوں گا تو خدا سے کچھ چھپا پاؤں گا؟ نہیں. بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کسی کی توحید مضبوط ہو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اس کا مطلب ہے جھوٹے کی توحید خراب ہے. اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں، یا یہ مشرک ہے، اس کی توحید میں تھوڑی سی خرابی ہے، خدا کو بھی سمجھتا ہے دوسروں کو بھی سمجھتا ہے، یہ اصلا کافر ہے، خدا کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، سب بس انسانوں کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، تو یہ کافر ہو گیا. بس ایک بیماری کو ہم نے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا اس بیماری کے پیچھے یا شرک ہے یا کفر ہے، ورنہ جھوٹ کا کوئی سبب ہی نہیں. ورنہ اگر عقل کی روشنی میں دیکھا جائے جھوٹ کا کوئی سبب ہی نہیں ہے، کوئی کیوں جھوٹ بولے گا. اب اگر ہمیں اصلاح کرنی ہے تو کہاں سے اصلاح کریں؟ بچوں سے کہیں جھوٹ مت بولو، تو جب مصیبت میں پڑیں گے جھوٹ بول دیں گے، چونکہ جب وہ مصیبت میں پڑیں گے اپنے آپ کو کمزور پائیں گے تو دیکھیں گے کہ جھوٹ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ سچ بولیں گے تو خدا کی پناہ ملے گی، اور جھوٹ کے پیچھے کوئی پناہ نہیں ہے، جھوٹ کے پیچھے صرف شیطان ہے، شیطان کسی کو پناہ نہیں دیتا، جھوٹ کے پیچھے صرف شیطان ہے، شیطان تو کسی کو پناہ نہیں دیتا، پناہ تو صرف خدا دیتا ہے، اور وہ سچے کو دیتا ہے، جھوٹے کو نہیں دے گا وہ، تو کوئی کیوں جھوٹ بولے گا. تو اگر ہم اس طرح عقیدے کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں خود بخود اپنے کردار کے اندر صحیح راستے کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے، ایک ایک خرابی نکلنا شروع ہو جائے گی. ہمیشہ ایک میں نے آپ کی خدمت میں جھوٹ عرض کیا کہ جھوٹ کی بنیاد کیا ہے. ایک اور بیماری عرض کرتا چلوں، معاشرے کی رائج بیماریوں میں سے ایک اور بیماری، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو. رائج بیماری ہے جو نہیں ہوں اس کا اظہار کریں کہ ہیں، اور جو ہیں اس کا اظہار کریں کہ نہیں. اس بیماری کو ہم کہتے ہیں نفاق، منافقت، اس کو ہم نفاق کہتے ہیں. عربی میں نفق، نفق کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے سرنگ کے لیے، اگر ٹنل کھودی جائے زمین کے نیچے، ٹنل ہو یا پہاڑ کے اندر ٹنل ہو، تو اس کو عربی میں نفق کہتے ہیں. اچھا، اس کو نفق کیوں کہتے ہیں؟ اوپر سے زمین لگتی ہے، اندر سے راستہ ہے، اوپر سے پہاڑی لگ رہی ہے، اندر سے راستہ ہے. تو جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ اور ہو اس کو نفق کہتے ہیں لوگ، صحیح. اب اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں منافق ہے، منافق ہے، اس کے اندر نفق ہے، اس کا ظاہر کچھ ہے اس کا باطن کچھ اور ہے. اچھا، اس نفق یا منافقت کے نتیجے میں کیا ہونا ہے؟ اس کے نتیجے میں کچھ قبول نہیں ہونا، اعمال قبول نہیں ہونا. اب اگر ہم روایات کو دیکھیں تو اس منافقت کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کی روایت، صحیح روایت، جس کو امام خمینی نے چہل حدیث میں 40 صحیح روایتوں میں سے ایک صحیح روایت اس کو قرار دیا ہے، دوسرے علماء نے بھی قرار دیا اس روایت کو صحیح روایت. روایت میں ہے کہ جو آدمی اس طرح ہوگا کہ اس کا ظاہر کچھ ہوگا اور باطن کچھ اور ہوگا، وہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کے وجود سے دو آگ کی زبانیں نکل رہی ہوں گی، ایک اس کے چہرے کے سامنے سے اور ایک اس کے چہرے کے پیچھے سے. اور آگ کی جو دو زبانیں نکل رہی ہوں گی یہ پورے میدان حشر کو بتا دے گی کہ یہ آدمی منافق ہے. اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ جو قرآن کریم فرماتا ہے نا، ہم مجرموں کی پیشانی پہ لکھ دیں گے. پیشانی پہ لکھنے کا مطلب شاید یہ ہے کہ مجرم کی ہیئت ایسی ہوگی، اس کا وجود ایسا ہوگا کہ یہ وجود سب کو اطلاع دے رہا ہوگا اس کے اندر خرابی کیا تھی. بس جھوٹے کا ایک وجود ہوگا، منافق کا ایک وجود ہوگا، کنجوس کا ایک وجود ہوگا، بزدل کا ایک اور وجود ہوگا، ساری اخلاقی برائیاں کسی وجود کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گی. شکلیں بھی اسی اعتبار سے، کچھ انسانوں کی شکل میں، کچھ جانوروں کی شکل میں، کچھ شیطانوں کی شکل میں. اس کو شاید قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم مجرموں کی پیشانی پہ لکھ دیں گے. تو اگر قیامت کے دن میدان محشر کے اندر، اور یہ ہم تکلفاً کہہ رہے ہیں میدان محشر میں، ورنہ یہیں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تو روایات نے صرف گویا تسلی کے لیے فرمایا، ورنہ برزخ یہیں پر ہو رہی ہے تو وہاں جا کے نہیں ہوگا، یہاں پر ہمیں خدا کا شکر ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک لحاظ سے کہوں گا خدا کا شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہا، ورنہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کو کسی جانور کے روپ میں دیکھتے اور خود بھی کسی کو جانور کے، اپنے آپ کو جانور کے روپ میں دیکھتے. تو زندگی گزارنا عذاب ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ منافق ظاہر ہوگا تو پورے میدان محشر کے اندر مفتضح ہو جائے گا, رسوا ہو جائے گا کہ اچھا یہ تھا. اچھا اب یہ بیماری کس کی بیماری ہے؟ ظاہر کچھ اور ہے, باطن کچھ اور ہے. اچھا ظاہر و باطن میں فرق کیوں ہے اس کا؟ انسانوں کی خاطر. اچھا اس نے انسانوں کی خاطر ظاہر کچھ رکھا ہوا ہے, باطن کچھ اور رکھا ہوا ہے. خدا کی خاطر ایک کیوں نہیں کر لیا اس نے؟ خدا پہ یقین نہیں ہے, خدا پہ یقین نہیں ہے. بس منافق کی جڑ بھی یا شرک میں ہے یا کفر میں. ہر بیماری کے پیچھے عقیدے کی غلطی ہے, ہر بیماری کے پیچھے عقیدے کی غلطی ہے. بس اگر آپ معاشرے کے اندر کوئی بیماری دیکھ رہے ہیں, سمجھ جائیں عقیدہ غلط ہے. اور عقیدے صحیح ہوتے تو یہ بیماریاں نہیں ہونی چاہیے. اب ایک لمحے کے لیے سوچے گا, پھر جن میں منافقت بھی ہو, جن میں جھوٹ بھی ہو, یہ لوگ مومن ہیں؟ اللہ پہ ایمان ہے؟ ایمان کا مانتے بھی نہیں ہے. مانتے بھی ہوتے تو جھوٹ نہ ہوتا, ایمان تو دور کی بات. کہاں پھر اگر خدا کو مانتے ہوتے تو بندوں کی خاطر جھوٹ کیوں بولتے؟ اگر ہم خدا کو واقعا مانتے ہوتے تو ہمیں منافقت کی کیا ضرورت تھی؟ پھر خدا کو مانتے ہوتے معاملہ ختم ہو گیا. خدا تو دیکھ رہا ہے, اس سے کیا چھپا سکتے؟ اس سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے. یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. تو اگر محنت کرنی ہے تو کہاں محنت کریں؟ اپنے ایک ایک عمل پر عقیدے کو یاد کریں. ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ وہ ذکر ہے, یہ ذکر ہے کہ ہر عمل پر پہلے ذکر کرے, یاد کرے خدا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ مثلاً جھوٹ کا موقع آ رہا ہے, جھوٹ بول سکتا ہے تو فائدہ ملے گا, جھوٹ نہیں بولے گا بظاہر فائدہ نہیں ملے گا. اس وقت ذکر کرے, ذکر کرے کیا کرے؟ یاد رکھے کہ خدا ہے. جھوٹ بولوں گا تو فائدہ نہیں ملے گا, اور اگر ملے گا بھی تو خدا کی مخالفت کر کے جو فائدہ ملے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سوچ لیں, یہ ذکر خدا ہے, اور یہ ذکر خدا قوموں کو تربیت دیتا ہے. بس اب آپ دیکھ سکتے ہیں, ممکن ہے ہمارے یہاں کوئی پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہو, نماز شب بھی پڑھ رہا ہو, ایک ایک دن ایک ایک سپارہ قرآن کریم پڑھ رہا ہو, سارے کام کر رہا ہو, اور ابھی بھی اخلاقی اعتبار سے لوگ اس کے ہاتھوں اذیت میں ہیں. کیوں ایسا ہے؟ کتنی دفعہ میں سنتا ہوں کہ مثلا فلاں آدمی ہے, تمام نمازوں میں جاتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, اور اس کے گھر والے اس کے ہاتھوں عذاب اٹھا رہے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ گھر والے اس کے ہاتھوں عذاب کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ ایک عادل خدا کا ماننے والا ہے, ایک غفور الرحیم خدا کا ماننے والا ہے, ایک غفور الرحیم کا ایسا بندہ جو خود ذات میں ظالم ہے. کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے. یہ خدا کا صرف نام جانتا ہے اور خدا سے کچھ نہیں جانتا. اگر خدا کو جانتا ہوتا تو کچھ اور ہوتا. اب یہی چیزیں اگر ہم صحیح کرنا شروع کر دیں, آپ یقین مانیں کہ ہفتوں ہفتوں میں قوموں کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اگر یہی چیزیں ہم صحیح کرنا شروع کر دیں, یعنی ابھی تصور فرمائیں کہ فرض کریں میں نے اپنی زندگی میں یہ طے کر لیا کہ میں ہر سال ایک برائی ختم کر لوں, ہر سال ایک برائی ختم کر لوں, اور میری عمر ابھی بھی 40 سے اوپر ہو, اور میں 15 سال 20 سال زندہ رہ گیا, اور 10-15 سال محنت کر کے 10-15 بنیادی ترین خرابیاں دور کر لیں, بہت ہے, بہت ہے. ایک برائی کی صحیح کروں گا, اصلاح کروں گا, خدا 10 برائیوں کو خود ختم کرے گا. کیونکہ برائیاں سبب بنتی ہیں مزید برائیوں کی. مثلا جھوٹ سبب بنتا ہے نہیں معلوم کتنی برائیوں کا. اگر کوئی جھوٹ سے نجات پا جائے, نہیں معلوم کتنی برائیوں سے خود بخود نجات پا جائے گا, بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا. تو اگر میں ایک ایک برائی کو ختم کروں ایک طرف سے, تو ایک برائی دسیوں برائیوں کا سبب بنتی ہے, وہ ختم ہو جائیں گی. پھر خدا نے وعدہ کیا تھا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 کی جزا دیں گے. تو کیا پتا میری ایک برائی ختم کرنے سے خدا میرے اندر کی 10 برائیاں ختم کر دے. اب کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ یہی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, وہ جس طرح نبی شروع کرتے تھے, ہم اپنے آپ کے ساتھ ویسے ہی شروع کریں. کہ اگر میں آج اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کروں تو مجھ سے کہیں گے دیکھو جھوٹ نہ بولنا, تو میں اپنے لیے طے کروں کہ میں سید الشہداء کا ماننے والا جھوٹ نہیں بولوں گا. اچھا اس میں کیا فائدے ہوں گے؟ بہت فائدے ہوں گے, ہاں بہت فائدے ہوں گے. دنیاوی اعتبار سے نقصان بھی ہوگا, نقصان بھی ہوگا. البتہ یہ میں جانتا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے لمبی مدت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا, یہ میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں. دنیاوی اعتبار سے لمبی مدت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا, شاید ظاہری طور پر کچھ وقت کے لیے نقصان ہوگا. اچھا وہ بھی اس وجہ سے ہوگا کہ میں اس موقع پر کچھ اور غلط کر رہا ہوں گا, اگر وہ بھی غلط نہ کروں تو پھر وہ بھی نقصان نہیں ہوگا. یعنی ابھی اگر میں جھوٹ کو ترک کروں گا, سچ بولنا شروع کروں گا, تو باقی ساری غلطیاں بھی ترک کر دی میں نے, نہیں کی, ان کی وجہ سے نقصان ہوگا, نہ کہ سچ بولنے کی وجہ سے. سچ بولنے کی وجہ سے نقصان نہیں ہوگا, باقی برائیوں کی وجہ سے نقصان ہوگا. اور میں کیا سوچ رہا ہوں گا کہ نقصان سچ بولنے کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں, سچ بولنے کی وجہ سے نہیں, باقی برائیوں کی وجہ سے ہوا ہے. سچ کی بنیاد پر جو خدا کے اوپر یقین رکھتے ہوئے سچ بولا جائے, کبھی نقصان نہیں ہوگا, کبھی نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ بہت سادہ سی بات ہے اس میں. اگر یہ کائنات خدا کے ہاتھ میں ہے اور یقیناً اس کے ہاتھ میں ہے, اور سچ بول کر میں اس کو خوش کر رہا ہوں اور یقیناً خوش کر رہا ہوں, تو کیا کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا کس میں طاقت ہے؟ انصاف کی بات سوچیے گا, اگر میرے جیسے 50,000 لوگ جمع ہو جائیں, کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں کیا؟ کسی کو کچھ سکھا سکتے ہیں کیا؟ نہیں. آپ جیسے 1,00,000 لوگ جمع ہو جائیں, کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں, کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں. نہ ہم کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں, نہ ہم کسی کو نقصان دے سکتے ہیں. پھر باقی کیا ہے؟ باقی خدا ہی خود ہے اور کچھ نہیں. تو ہم کہیں گے پھر سید الشہداء کو کیوں ظلم کا سامنا کرنا پڑا؟ خدا نے امتحان لیا, ان بندوں کا امتحان لیا جو یزید کے لشکر میں کھڑے تھے. تمہارے سامنے ایسا موقع آئے گا, تم کیا کرو گے؟ فیل ہو گئے امتحان. سید الشہداء کے اصحاب کا امتحان لیا کہ تمہارے سامنے ایک ایسا موقع آئے گا, تم کیا کرو گے؟ وہ کامیاب ہو گئے. دنیا رہنے کے لیے نہیں بنی ہے, دنیا ترقی حاصل کرنے کے لیے بنی ہے. اس میں ہدف رہنا نہیں ہے. مثلا سید الشہداء زندگی گزارتے تو زندگی گزارنے کا ہدف رہنا تھا یہاں پہ؟ نہیں. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ متقین وہ ہوتے ہیں جن کی ارواح ان کے جسم سے نکل کر پرواز کر جاتی ہیں اگر خدا کا حکم نہ ہوتا. متقی بھی رہنے کو تیار نہیں ہے اس دنیا کے اندر. آئمہ تو دور کی بات ہے, خود ان کی ارواح چلی جاتی ہیں, تو خدا کا حکم ہے کہ یہاں پہ رہو, اس خاطر رہ رہے. اور رہنا کس لیے ہے؟ کمال حاصل کرنے کے لیے. تو وہ شہید ہوئے اور کمال حاصل ہو گیا تو ان کو شہادت میں کوئی نقصان نہیں ہوا. ہاں باقی لوگوں کے لیے مصیبت ہوئی کہ تم امتحان میں فیل ہو گئے, تو کوئی نقصان نہیں ہونے کا ہے, صرف صحیح کرنا ہے. صحیح کرنے کے لیے آسان طریقہ, خدا پہ یقین رکھیں, خدا کو یاد کریں, بار بار خدا کو یاد کریں. بہتر یہ ہے, مثال کے طور پہ جو ہم لوگ تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں, ان کو غور سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ خدا ہے. یہی تسبیح جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں, کاش اگر ہم اسی کو توجہ سے پڑھیں تو خدا پہ ہمارا یقین پتہ نہیں کتنا بڑھ جائے گا. آپ 34 دفعہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ با عظمت ہے, اللہ کے سوا کچھ نہیں, یہاں پر اللہ کی کبریائی کا اعتراف کر رہے ہیں. اس کو اعتراف کریں, واقعی اعتراف کریں, دل سے اعتراف کریں کہ خدا ہے. اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں الحمدللہ, شکر خدا وجہ لایا. ہم 34 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں, ایک دفعہ خدا نہیں سوچتے, ایک دفعہ خدا نہیں سوچتے. 20-25 سیکنڈ کے اندر تسبیح ختم ہو جاتی ہے. اس تسبیح کا عملاً کوئی فائدہ نہیں, اس میں کوئی شعور نہیں. عبادت صرف شعور پر ہے, عبادت ورد نہیں ہے, عبادت شعور پر ہے. اس تسبیح کا جو ہم لوگ معمولاً پڑھ رہے ہیں, معمولاً جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس میں شعور نہیں. اچھا اگر آپ باشعور تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کاش میری بات میں خدا تاثیر دیتا کہ مثلاً آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھیں, ایک ایک جملہ علیحدہ علیحدہ بول کر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, کم سے کم اتنا وقفہ دیں تاکہ آپ کا ذہن اور میرا ذہن خدا کی کبریائی کو سوچ سکے. اتنا ٹائم تو دیں اس کو. کیسے اگر بہت تیزی سے پڑھیں گے تو کیسے سوچے گا؟ اصل عرض کر دوں, ہم لوگ سوچنے کے پیچھے ہیں ہی نہیں, ہم لوگ جو تسبیح پڑھتے ہیں اس میں سوچنے کے پیچھے ہے ہی نہیں کہ ہم نے سوچنا ہے. اس رول کو چینج کر دیں, ہر عبادت کو سوچنے کی جگہ قرار دیتے ہیں. تو اگر آپ دو نمازوں کے درمیان پانچ دفعہ ذکر, پانچ ذکر کرتے تھے, آپ ایک کریں, سوچ سمجھ کے کریں. مثلا آپ تسبیح پڑھتے تھے, تعقیبات پڑھتے تھے, فلا سنت نمازیں, فلا نافلہ پڑھتے تھے, ان کی تعداد کم کر لیں, سوچ سمجھ کر کرنے کو بڑھا دیں, سوچ سمجھ کے کرنے کو بڑھا دیں, پھر دیکھیں عبادت کا اثر نصیب ہو. آپ اسی تسبیح سے شروع کر سکتے ہیں, اس تسبیح کے پیچھے ہزار رکعت کا ثواب ہے. کس تسبیح کے پیچھے؟ جو ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں کوئی فکر ہی نہیں ہے, اس میں کہاں سے ہزار رکعت آئے گی. ہاں اگر سوچ سمجھ کے پڑھیں گے پھر ہزار رکعت کا ثواب ہے. یہ تسبیح ہماری زندگی تبدیل کر سکتی ہے. بیوی کی نعمت ہے, بیوی نے ہدیہ دیا ہے, اتنا چھوٹا ہدیہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا ہدیہ ہے, لیکن قابل تو ہو کوئی. تو اگر ہم قبول کر لیں اس ہدیے کو, توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں, تو اسی سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے. اور میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بحمد اللہ ابھی ہماری بنیادوں میں ذکر سعید و شہدا باقی ہے. کچھ بھی ہوا, کتنی بھی خرابی ہوئی, خدا نے یہ ذکر ہم سے نہیں چھینا ہے, اس ذکر کو جاری رکھا. البتہ ایک خطرہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, بعض اوقات خدا کو کوئی کام لینا ہوتا ہے, لے لیتا ہے, سامنے والے کو کچھ نہیں ملتا, کام لینا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ تعالی ہم اس کیٹیگری میں جا چکے ہوں گے, خدا ہمیں محفوظ کرے اس برائی سے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خدا کو کوئی کام لینا ہوتا ہے کسی سے, اس کی نیت کچھ اور ہوتی ہے, خدا اپنا کام لے لیتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرعون کے دربار, اس کو نبی کو پلوانا تھا, ایک معجزہ دکھانا تھا کہ میں دشمن کی ناک کے نیچے بھی اپنے نبی کو پال سکتا ہوں. اس نے پلوا لیا فرعون سے, کچھ نصیب ہوا فرعون کو؟ اتنے سی بھی اجر نصیب نہیں. کیوں؟ اس کی نیت پالنے پہ نہیں تھی, اس کی نیت نبی کو قتل کرنے کی تھی. جو جس نیت سے عزا کرے گا وہ مل جائے گی, یہ نہ سوچے ہمیشہ مجھے جزائی مل رہی ہے. جزا چاہے گا تو جزا ملے گی. اگر شہرت کے لیے کر رہا ہے پھر شہرت مل جائے گی, پیسے کے لیے کر رہا ہے پھر پیسہ مل جائے گا. تو یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا, ہم مسجد ہم نے عزا کروائی ہے تاکہ گھر میں برکت آئے, اس برکت کا مطلب ہم کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ پیسہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. پھر اس کے بعد کچھ اور رہے گا؟ مانگا ہی نہیں تھا, یہی تو مانگا تھا, مل گیا, اور کیا چاہیے؟ اگر کسی ذاکر نے یہی سوچا ہے کہ میں عزا کروں گا اور اپنا نام دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے, وہ مل جائے گا, اسے شہرت مل جائے گی, پھر عزا کا ثواب بھی مل رہا ہے. نہیں, شہرت تو چاہیے, وہ مل گئی, ختم ہو گیا, اور کیا چاہیے تھا؟ تو جو اس عمل کو جس نیت سے کر رہا ہے وہ ہو جائے گا. اور ایک بات طے شدہ ہے, خدا کو عزا کروانی ہے, وہ کروا دے گا. ہم خوش نصیب ہوئے تو اجر لے کے اٹھیں گے, خدا نہ کرے نیت کچھ اور ہوئی, ختم ہو جائے گا معاملہ, پھر نصیب نہیں ہوگا. اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی کہ عزا بھی کرے اور نیت کچھ اور, اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی؟ پہلی کوشش یہ کریں عزا کے پیچھے نیت صرف سعید و شہدا ہو اور کچھ نہ ہو. بدقسمتی سے معمولاً ایسا نہیں ہو رہا ہے, اور بھی بہت کچھ شامل ہو گیا, اس خاطر تاثیر بھی کم ہو گئی. یعنی خدا نے کوئی کام کروانا ہے وہ کروا لے گا. کوشش کریں نیت خالص ہو. نیت خالص ہوگی تو کیا ہوگی؟ نہ شہرت چاہیے ہوگی, نہ نام و نمود چاہیے ہوگا, نہ نمائش چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, صرف سید الشہداء کی ہمراہی چاہیے ہوگی. مولا قبول کریں. الفاظ اچھے ہیں, کاش ہم لوگ اس کے پیچھے کوشش بھی کر رہے ہیں. میں اس سے زیادہ ان سخت باتوں کو نہیں کہنا چاہتا, جن کو کہنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. الفاظ بہت اچھے ہیں, مولا قبول کریں, لیکن اس مولا قبول کے پیچھے لوگ بھی نظر میں, یہ نہیں ہونا چاہیے. واقعا سید الشہداء ہی ہوں بس, تو پھر اس عزا کے اندر بہت طاقت ہے, پھر اس عزا میں بہت طاقت ہے. تو سید الشہداء کی خاطر کریں. جب آپ کا دل مصائب میں نرم ہونا شروع ہو جائے, یہ بھی بہت کم قوموں کو یہ نصیب ہوا ہے کہ ان کے دل کسی صحیح غم میں نرم ہوئے, کم قوموں کو نصیب ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین ابھی تک ہمارے درمیان ہے کہ جب واقعا سید الشہداء کے لیے رو رہے ہوتے ہیں تو دل واقعا نرم ہوتے ہیں سید الشہداء کے نام کے اوپر، کہ خدا نے متعال نے ابھی رکھ دیا ہمارے درمیان. جب آپ واقعا سید الشہداء کے غم میں ڈوب جائیں اس وقت سید الشہداء سے کچھ طلب کریں، مولا اسے قبول کریں. یہ اسی کے لیے کیا تھا بس، بس یہ ساری محنت کیوں کی تھی؟ آپ قبول کریں. آپ قبول کریں تو کیا ہوگا؟ میں قبر میں جاؤں فرشتے جانتے ہوں یہ حسین کا ماننے والا، بس میں قبر میں اتروں فرشتوں کو پتا یہ حسین کا ماننے والا، میں میدان محشر میں پہنچوں خلائق کے سامنے واضح ہو یہ حسین کا ماننے والا ہے، یہ حسین کا ماننے والا. کاش ایسا ہو جائے ہم لوگوں کے لیے. اس دنیا کے اندر محنت کریں گے، سید الشہداء کے لیے محنت کریں گے، کچھ نہ کچھ ہوگا. کوئی مسائل راستہ ہے، اور شاید انہوں نے اتنی محنت، تکالیف، مشقت، زحمتیں اٹھائیں، شاید اسی لیے اٹھائی تھیں کہ اگر شجاعت کے نام پہ ہم لوگوں سے کہتے جمع ہو تو شاید لوگ جمع نہ ہوتے. اب لوگوں سے ہم لوگ کہتے ہیں پیاسے کے نام پہ جمع ہو جائے، پیاسے کے نام پہ جمع ہو جائے، شاید اسی لیے انہوں نے رکھا. تو سید الشہداء نے ہمارے کام کو آسان بھی کیا، قربانی بھی دی، ہمارے کام کو آسان کر دی. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے کچھ قربانیاں ایسی دی ہیں جس سے نئی دنیا بنا دی، نئی دنیا بنا دی. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں خدا نے متعال کا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں اس دنیا سے کچھ نصیب کیا. مثلا پوری دنیا کے سامنے یتیم بچی کا تصور اتنا شدید نہیں ہے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے جیسے کبھی سنتے ہیں یتیم بچی، فوراً ان کے ذہن میں ایک تصور آتا ہے، ایک یتیم بچی کا تصور. پوری دنیا سب جانتے ہیں پیاس کسے کہتے ہیں، لیکن سید الشہداء کا ماننے والا جب پیاس سنتا ہے، اس کے لیے پیاس کا لفظ کافی ہوتا ہے. پیاس بہت عجیب چیز ہے. اس کے بعد اگر کچھ چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دے، کوئی یتیم بچی پیاسی بھی ہے، اب معاملہ کچھ اور ہونا شروع ہو جاتا. خود بخود سید الشہداء نے لغت دے دی ہے ہمیں. ہمارے پاس بہت عجیب عجیب روایات موجود ہیں، اس کو بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں عموماً کہہ دی گئی ہیں تو اب آسان ہو گیا ہے. ورنہ اگر کوئی تصور کرے یتیم بچے کو ہاتھ لگانا مشکل ہے، نہ کہ حسین کی یتیم بچی تماچے کھا رہی ہے. قیامت لانے کے لیے بہت تھا یہ. سید الشہداء کی یتیم بچی تماچے کھا رہی ہے، کیسے ہوا ہوگا یہ سب کچھ؟ خدا نے متعال کے حکم پہ صبر کر لیا، انہوں نے اپنے وجود کو قربان کر دیا. شام غریباں پہ معاملہ رک جاتا وہ بھی بہت تھا، پھر بازوں میں رسیاں بندھے اور گردنوں میں رسیاں بندھے اور بازاروں میں بھی جائے تو صبر کی انتہا ہو گئی ہے، صبر کی انتہا ہو گئی ہے. سید الشہداء جب مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں حضرت یحییٰ کا تذکرہ کیا. جو لوگ حضرت یحییٰ کو جانتے تھے وہ سمجھ گئے تھے سید الشہداء کیا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرت یحییٰ اللہ کے وہ نبی تھے جنہوں نے خدا کے حکم کے راستے میں اپنی گردن کٹوائی تھی. حضرت یحییٰ کی گردن کاٹ دی گئی تھی، جسم کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، گردن ایک تشت میں سجا کے دربار میں لائی گئی تھی. اب میں کہوں گا مولا آپ نے حضرت یحییٰ کا تذکرہ کیا، ان کی لاش کنویں میں ڈلی تھی، پاپال تو نہیں ہوئی تھی؟ تو لاشا پاپال ہوا ہے، ان کا سر نیزوں پہ نہیں لگا تھا، آپ کا سر نیزوں پہ لگا، ان کا سر تشت میں آیا تھا لیکن ان کی بچی برابر میں نہیں کھڑی تھی. یہ ستم کچھ اور ہوا ہے، ان کی بچی کو زندہ میں سر نہیں دیا گیا تھا کہ وہ سر پہ دعا کرتے کرتے شہید ہو جائے. اسے یعلم النذیر ظلم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کی محبت کے صدقے میں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری تمام غلطیوں خطاؤں لغزشوں گناہوں کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار شب جمعہ ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. پاک پروردگار ذکر سید و شہداء کے صدقے میں ان کے بھی تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. انہیں اہل بیت کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.